Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Amma ba'du fa'audhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkah لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم محترم حضرات الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و زندگی پڑھے تھے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ جو 10 راتیں یا 10 دن ہیں ذوالحجہ کی ان کی بڑی فضیلت قرآن حکیم اور احادیث و مبارکہ میں آئی ہے اور ان دنوں میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام قربانی ہے حج ہے یہ اور دیگر صدقات و خیرات ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث و مبارکہ میں اور بحمدی تعالیٰ پچھلی مرتبہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں پر احادیث و مبارکہ کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی تھی پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم حج سے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلی بات جو حج سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ یہ بیت اللہ شریف یہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ سب سے پہلا گھر تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا اور گویا انسان نے توحید کے ساتھ توحید کی روشنی کے ساتھ اس انسانیت کا آغاز کیا لہذا آیت مبارکہ قرآن حکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 96 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی حقیقت بیان فرمائی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اول بَيْتٍ وُضِعَ للناس یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مراد ہے عبادت کے لیے للذی ببکہ وہ وہی ہے کہ جو بکہ میں ہے مکہ المکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے مبارکن جو برکت والا ہے وہدل للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے یعنی ہدایت کا سامان ہے فیہ آیاتم بینات اس میں یعنی اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہو گیا وہ گویا امن میں آ گیا امن و آشتی کا پیغام اس کو امن مل گیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے لوگوں پر کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کے گھر کا حج کریں ومن کفرا، اور جو کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو یہ ناشکری اور ناقدری کی روش جو اختیار کر رہا ہے. فرمایا ومن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے تمام جان والوں سے. یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 96 اور 97 سورہ آل عمران کی. بہرحال خلاصہ کلام بالکل واضح ہے کہ انسان کی فطرت میں اپنے رب کو پہچاننے اور اپنے رب کی عبادت کا مادہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس زمین پر اپنا گھر جو بنایا یا جس کو بیت اللہ قرار دیا گیا، وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا. پچھلی مرتبہ ہم نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تو انہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم پہلے انسان ہو اور پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے. لیکن عرصہ دراز کے گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے کی وجہ سے اس بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں. کیونکہ یہ جگہ آج بھی ایسی ہے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایک ویلی ہے، ایک میدان ہے، اور چاروں طرف پہاڑوں کی وجہ سے جب تیز بارش ہوتی ہے تو یہاں سیلابی ریلا آتا ہے. ابھی تک آتا ہے لیکن اب اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے کسی حد تک، ورنہ یوں سمجھیے کہ یہ عمارت اس سیلابی ریلے کی وجہ سے بہت متاثر ہوا کرتی تھی. اور ایسا ہی ہوا کہ عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اس گھر کو دوبارہ آباد کرو، اس دوران اس گھر کی عمارت کی جو خاص طور پر دیواریں تھیں وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی تھیں. یہ تین گاڑیاں ہیں، AS F 112, W 0137, ASA 839. یہ صحیح پارک نہیں ہوئی ہوئی ہیں. تو انتظامیہ کی طرف سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ان گاڑیوں کو صحیح طور پر پارک کر لیں. اگر یہ بالکل دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں تو سامنے پلاٹ ہے، وہاں پر پلیز آپ اس کو پارک کر لیجئے. جزاک اللہ خیر. میں عرض کر رہا تھا اس گھر کا پس منظر یہ رہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس گھر کو ری بلڈ کرو، دوبارہ تعمیر فرماؤ، دوبارہ تعمیر کرو، تو اس کے قواعد تو موجود تھیں، بنیادیں تو موجود تھیں، لیکن اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں. لہذا اللہ پاک نے اپنے خلیل کو یہ حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیے. تو بحمد تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں آباد بھی فرمایا، اور پھر اللہ ہی کے حکم پر اس خانہ کعبہ کی تعمیر بھی فرمائی. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرمائی. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو پچھلی مرتبہ میں ترجمہ نہیں کر سکا تھا، لیکن آج انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پڑھ لیں گے. جب اللہ پاک نے امام الناس کا لقب دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کا پہلا سوال یہ تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمين، کہ تمہاری اولادوں میں سے وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان تک میرا یہ فیصلہ نہیں پہنچے گا. گویا یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولادیں کہا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امام الناس بنایا، لیکن ان کی اولاد میں سے وہ لوگ جو توحید پر قائم رہے ان کو وہ عظیم منصب ملے گا. جو شرک کریں گے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لہذا ان کے لیے پیغام یہ ہے لا ینال عهد الظالمین، کہ یہ جو وعدہ ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اس کے بعد رب کائنات نے اس گھر سے متعلق بیان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ بنایا. ایک ایسی جگہ جہاں ایک مرتبہ اگر انسان چلا جائے تو وہاں کی روحانیت، وہاں کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بار بار جی چاہتا ہے کہ انسان وہاں پہنچے۔ تو مصابتا للناس، لوگوں کے پلٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ طواف کے بعد ایک خاص مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان والا پتھر موجود ہے، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہاں دو رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی میں اس جگہ نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے بعد، لیکن اگر وہاں جگہ نہ مل رہی ہو تو زبردستی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو تکلیف دے کر، اسی سیدھ میں دور بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ لیا اللہ پاک نے اس کا تذکرہ ہے، فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح رکوع اور سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب یہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تو ظاہری اعتبار سے بھی خانہ کعبہ یا بیت اللہ شریف اور مسجد حرام، اس کی صفائی ستھرائی لازم ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری پاکیزگی ہے کہ ہر چیز صاف ستھری ہو، ایک باطنی پاکیزگی ہے، اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ اس جگہ کو پاک رکھنا، یہ توحید کا مرکز ہے، یہاں کسی نوعیت کا کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح عرض کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ توحید کا مرکز بناتے، انہوں نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو گویا پھر انہی مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کو پاک رکھو، اعتکاف کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں اور نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے۔ بہرحال بحمد تعالی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہر اعتبار سے اس کو پاک کر دیا، ظاہری اعتبار سے ساری نجاست دور کر دی، اور باطنی اعتبار سے بھی ان 360 بتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکال دیا۔ اور آپ جب فتح مکہ ہوا ہے اور آپ تشریف لے گئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو آپ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل تو ہے ہی مٹ جانے والا۔ بارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عظیم جد و جہد کر کے اس خانہ کعبہ کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک کیا، اور انشاءاللہ العزیز اب یہ قیامت تک ہر اعتبار سے پاک رہے گا، نہ وہاں شرک کی کوئی آمیزش ہوگی، وہاں رب کائنات کی عبادت ہوتی رہے گی۔ بہرحال یہ وعدہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنیے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، رب اجعل هذا بلدن آمنا، کہ اے میرے رب تو اسے امن والا شہر بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ لیکن سیدنا ابراہیم کی دعا میں ایک کنڈیشن موجود ہے، یہ بڑا دلچسپ مقام ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے۔ پہلے دعا فرمائی تھی اے اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، اللہ پاک نے بتا دیا اولاد میں سے جو شرک کریں گے ان تک میرا یہ جو امام الناس کا معاملہ ہے یہ نہیں پہنچے گا، لہذا اگلی دعا میں احتیاط دیکھیے کتنی ہے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اسے امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لیکن تمام لوگوں کو نہیں. من عمل منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، توحید کے ماننے والے ہوں، انہیں تو یہ نعمتیں عطا فرما. اس پر اللہ کا جواب سنیے، قال ومن کفرا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو کفر کرے گا. کفر تین معنوں میں قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. ایمان کے مقابلے میں کفر، یہ وہ ہے جو عام طور پر ہم کہتے ہیں جو کافر ہو گیا، ایمان سے باہر نکل گیا، انکار کرنے والا. شکر کے معاملے میں بھی، شکر کے بھی مقابلے میں کفر استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا. لہذا فرمایا ومن کفرا، جو ناقدری کرے، ناشکری کرے، فامتعہ قلیلا، تو ایسے کافروں، ایسے مشرکوں کو بھی میں دوں گا، دنیا میں ان کو نعمتیں عطا فرماؤں گا لیکن بہت تھوڑی. ثم اضطرہ الى عذاب النار، اور بالآخر پھر میں ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ کھینچ کے لاؤں گا عذاب کی طرف، آگ کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. گویا دو باتیں نوٹ کیجئے، روحانی اعتبار سے جو پیروی کرے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ پاک نے ان کے لیے وعدہ فرمایا امام الناس کا، لیکن مادی نعمتوں کا وعدہ سب سے، چاہے وہ کافر ہو وہ مسلمان ہو، چاہے اللہ کو مانے نہ مانے، فرمایا میں دوں گا ان کو دنیا میں بہت تھوڑا، لیکن بالآخر اس کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے ان کو عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا. اب اس کے بعد سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی وہ دعا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں، بڑا عظیم مقام ہے. پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام بیت اللہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کی تعمیر فرما رہے ہیں، بلند فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یہ الفاظ نوٹ کرنے کے ہیں، خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے یہ قبول فرما لے، یہ توفیق تو نے دی ہے، اس گھر کی تعمیر کی توفیق تو نے عطا فرمائی، تو اے اللہ ہم سے یہ محنت کو قبول فرما لے. انکا انت سمیع العلیم، اور یقیناً تو ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب بندوں کی کیوں نقل کی ہیں؟ ظاہر بات ہے اس کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی جب کوئی نیک عمل کریں، نیکی کا کام کریں اللہ کی توفیق سے، تو اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ نیکی قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، اس کو انسان اپنے اوپر نہ لے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا میں نے یہ کیا. اگر خدا نہ خواستہ انسان کے اندر میں آ جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا پیدا ہو جائے گا. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہوئے دعا فرماتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. الحمدللہ 4000 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، 4000 ایئر، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا نہ صرف یہ کہ قبول فرمائی ہے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا تھا میں ان کو دنیا میں یہ مادی نعمتیں بھی عطا فرماؤں گا. اے اللہ تو ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. آپ میں سے جو حضرات و خواتین بھی گئے ہیں مکہ المکرمہ، آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، دنیا کا بہترین پھل، فروٹس اس کو کہا جاتا ہے، وہ ڈرائی فروٹ بھی ہیں، وہ آپ کو مکہ المکرمہ میں مل جائے گا. یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالی نے قبول فرمائی ہے، اور الحمدللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اسی طرح اس گھر کی تعمیر پر دعا فرمائی کہ اللہ قبول فرما، مراد یہ ہے کہ اس کو آباد رکھ. ہم نے تو اپنی سے کوشش کر لی اور تعمیر فرما دی، تعمیر کر دی، اب اس گھر تک لوگوں کو پہنچانا. یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ کچھ نہ کچھ گمان ضرور ہوا ہوگا سیدنا ابراہیم کے ذہن میں کہ یہ تو صحرا ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے، یہاں پہنچنا اتنا مشکل ہے. لہذا سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کو سنائی تھی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ، آپ لوگوں میں اعلان کی دیے، ندا لگائیے لوگوں میں حج کے لیے. تم دیکھو گے جب تم ندا لگاؤ گے تو لوگ دور دراز سے آئیں گے، دبلی اونٹنیوں میں آئیں گے اور طول و عرض سے آئیں گے زمین کی، تم دیکھو گے یہاں پہنچیں گے لوگ. اور الحمدللہ پھر میں عرض کروں کہ جہاں وہ پھلوں والی دعا ان کی قبول ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی آج وہاں دیکھ لیجئے، تقریباً 25 سے اگر آفیشلی نوٹ کیا جائے تو 25 لاکھ تقریباً، لیکن ان آفیشلی 40 لاکھ تک افراد ہیں جو کہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر عرفات میں 9 ذوالحجہ کو، یہ بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. تو یہ رب کائنات نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے. بہرحال دعا فرمائی انہوں نے. اب یہاں یہ جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، 15 منٹ ہیں میرے پاس آخری، 15 سے 20 منٹ، جلدی جلدی ذرا ہم تازہ کر لیں کہ یہ جو حج ہم کر رہے ہیں موجودہ دور میں اس کی اہمیت کیا ہے، یا کیا مقاصد ہیں اس حج کے، اور پھر ہم آخر میں جائزہ بھی لے لیں کہ کیا یہ مقاصد حاصل بھی ہو رہے ہیں یا محض حج ایک رسم بنا ہوا ہے یا فرض کی ادائیگی کا ایک سامان بنا ہوا ہے. جو رب کائنات کے مقاصد تھے اس حج کو فرض کرنے کے، کیا ہمارا ذہن انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس طرف جاتا ہے؟ تو پہلی بات تو نوٹ کیجئے، وقت کیونکہ محدود ہے ہمارے پاس، سیدنا ابراہیم نے تعمیر بھی فرمایا اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی. الحمدللہ ہر سال 25 سے 40 لاکھ افراد ہیں جو حج بیت اللہ کرتے ہیں، لہذا اس کے کچھ انفرادی مقاصد بھی ہیں، انفرادی فائدے بھی ہیں. سب سے پہلا فائدہ اس حج کا کیا ہے، فرد کی زندگی میں یہ جو تربیتی نظام رب کائنات نے بنایا ہے انسان کی روحانی ترقی کے لیے، ترفو کے لیے، رب کائنات سے مسلسل تعلق کے لیے، تو اس نظام پر ذرا غور کیجئے. حج ایک انتہائی جامع عبادت ہے، ایک ایسی عبادت جس میں تمام عبادات کی روح شامل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی یا اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرنے پر اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، حج مبرور، حج مقبول، تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ حج کر کے ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے جب اس کو جنا تھا تو وہ جیسے معصوم بچہ بغیر کسی گناہ کے ہوتا ہے. اسی طرح وہ شخص کہ جو حج کے مناسک صحیح طور پر ادا کرے، حلال پیسے سے حج ادا کرے، رب کائنات کی رضا کے لیے کام کرے، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ بھی ہے، یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں. یہاں میں کچھ دیر رک کر ایک دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں انہیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب استطاعت ہر وہ شخص جو آنے اور جانے کا کرایہ وغیرہ جو اخراجات ہیں وہ افورڈ کر سکتا ہو، صحت مند ہو، حالات درست ہوں. تو یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے. پچھلی مرتبہ آیت مبارکہ ہم نے یہی پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ ان میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہوں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کا حج کریں. گویا رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر آباد رہے، اس کے گھر لوگ آئیں اور اپنے گناہوں خطاؤں کو معاف کروائیں. یہ گویا رب کائنات کی منشا ہے، یہ اس کا گویا اس کی خواہش کہہ لیجئے کہ انسان وہاں آئیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور رب کائنات کی رضا حاصل کریں. اس آیت کا آخری حصہ ذرا انذار کے اعتبار سے بڑا اہم ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے. ومن کفرا، اور جو کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کافرانہ رویج اختیار کرتا ہے. یہاں پر کفر شکر کے مقابلے میں آیا. شکر یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہے تو فوری طور پر سفر کرو اللہ کے گھر کا. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پیسہ ہو. بعض اوقات کروڑ پتی ارب پتی بھی ہوتے ہیں, ان کی توجہ نہیں ہوتی اس طرف. اور الحمدللہ اللہ پاک جن کو توفیق دے دیتا ہے وہ تو پھر پائی پائی جوڑ کر جو ہے وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور وہاں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک افسوسناک صورتحال آپ کو بتا دوں, شاید سن کے آپ کو بہت تکلیف ہوگی, کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں اس دفعہ جو ہمارے سر پر سوار ہیں یہ عذاب کا ٹولا. ان کی ناہنجاری کا عالم دیکھیے. 40,000 ویزے روک دیے گئے اور ایٹ دی 11th آر ان کو منع کیا گیا کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. جبکہ اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوئی, ان کی سارے کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں, ان کی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ جو حکومتی کیا کہیں, کارندے کہیں, جو آپ ان کو کہہ لیجئے, 40,000 افراد کی جو سیٹس تھیں یا جو بھی کنفرمیشن تھی اس کو کینسل کیا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ جو 2,60,000 روپے میں جو کم از کم جو انہوں نے بنایا تھا, اب وہ سیٹ یا وہ ویزا وہ 3,00,000, 3,50,000, 4,00,000 کا بیچا جا رہا ہے. اور اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں, حکومتی مشینری کے علاوہ بیوروکریسی نیچے جتنے ایجنٹ بیٹھے ہوئے. اب آپ سوچئے ذرا, جس شخص نے پیسے جمع کر کے جیسے تیسے جمع کرا دیے, اب اس کی خواہش کیا ہے, کیا خواہش ہونی چاہیے, کیا احساسات ہوتے ہیں ان لوگوں کے. وہ تو ایک ایک دن ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزارتے ہیں کہ کب وہ دن آئے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر جائیں. میرے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہیں, انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور پوری تفصیلات بتائی. آپ یقین کریں, شدید ذہنی کوف کے ساتھ ایک بدعا نکلی دل سے کہ جو لوگ بھی اس اسکینڈل میں, اس کرپشن میں ملوث ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. اور ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کی یہ حاجی ہیں. حاجی حاجی کہتے ہیں اس شخص کو جو اس کے گھر تک جانے کا ارادہ کرے. اور حجاج کی بدعا لینے والے عبرت کا نشان ضرور بنیں گے. بہرحال یہ بدقسمتی ہے ہماری, ہمارے سروں پر ایسے آخرت سے غافل لوگ موجود ہیں جو 1,00,000-2,00,000 روپے کے لیے ایسے غلط فیصلے کر رہے ہیں. اور اب وہ بک رہے ہیں, وہ وزیر, وہ اور ان کے خاندان والے جا رہے ہیں ادھر خرچ کرنے. ہمارا ایک وزیر ہے, بہرحال پورے خاندان سمیت گیا وہ آج کرنے. اب ذرا سوچئے, کیا ایسے لوگوں کا آج قبول ہوگا؟ کیا ایسے لوگوں کو بدعائیں نہیں ملیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کی؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے لیے پیسہ جمع کرنا اور اس کی تیاری کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے جو وہ یہ کام کر سکتا ہو. تو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرنا چاہیے. اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ جو کفر کریں, صاحب استطاعت ہے, صحت مند ہے, اللہ پاک نے توفیق دی ہے, پھر بھی ڈیلے کر رہا ہے یا حج نہیں کر رہا اور خدا نہ خواستہ مر گیا اسی حالت میں, تو حدیث سنائی تھی میں نے پچھلی مرتبہ, بھی پھر تازہ کر لیجئے. جو شخص جس کو کسی ظالم بادشاہ نے یا کسی ظاہری مجبوری نے, کسی بیماری نے نہیں روکا وہ حج کرنے سے, صاحب استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کر رہا اور مر گیا اس حالت میں, تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. بہرحال اس حوالے سے الحمدللہ یہ صرف موٹیویشن ہوتی ہے, توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم میں سے جو حضرات و خواتین بھی صاحب استطاعت ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا, تو کوشش کریں, یہ آرزو پیدا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر تک ضرور جائیں گے. اور انشاءاللہ جتنے جلدی ہو سکے یہ کام کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے انفرادی فوائد میں. سب سے پہلا فائدہ تو تعلق مع اللہ ہے. حج کی جامعت میں تمام عبادات کی روح اس طرح شامل ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت بڑی شدید ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد. لہذا ایک بڑی اچھی خاصی بڑی رقم ہے جو انسان اس کام کے لیے وقف کرتا. لہذا مال کی محبت نکل رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی بڑی رقم ہے جو کہ انسان اس کام میں لگاتا ہے. تو زکوٰۃ کا رنگ نظر آ گیا. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ خذ من اموالهم صدقتن تطاہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکات لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، تزکیہ نفس بھی کر دیجئے۔ تو حج میں ایک بہت بڑی رقم انسان جب لگاتا ہے تو مال کی محبت نکلتی ہے اور رب کائنات کی محبت، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس، تزکیہ مال کے ساتھ ساتھ تقرب اور ترفع الی اللہ کا موقع بھی ملتا ہے، اور ظاہری بات ہے ذکر الہی سے بھی انسان فیضیاب ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہے نماز کا۔ نماز کیوں اللہ پاک نے فرض کی؟ سورہ طہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے بھول جاؤ، میرے احکامات کو بھول جاؤ، نافرمانی کر لو۔ لہذا نماز رب کائنات کو یاد رکھنے یا یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر کشینے کر دیے، دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوئیں جبھی تازہ کریں۔ تو حج میں، حج کے سفر سے جاننے اور آنے کے درمیان بڑا بھرپور موقع ملتا ہے انسان کو یکسوئی کے ساتھ رب کائنات سے لو لگانے کا، اس کو یاد کرنے